الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے اس رب کریم کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اس کی اطاعت اور بندگی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ بندگی کرنے والا ہی اصل میں کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت تمام کے تمام شعبوں میں کی جائے زندگی کے تمام شعبے ان میں اللہ تعالیٰ نے جو احتیاطیں بتائیں اور جو اس کے اندر احکامات رکھے ہم سب کو شریعت کے مطابق ادا کرنا یہی ایک مومن مسلمان کا فریضہ ہے ظاہری طور پر بھی انسان اپنے اندر سدھار پیدا کرے باطنی لحاظ سے بھی اپنے اندر جلا پیدا کرے ظاہر بھی اس کا صاف ستھرا ہو باطن بھی اس کا پاکیزہ ہو ظاہر کا سدھار یہ تو کافی زیادہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ظاہری وضاحت میں صاف ستھرا ہو لباس پوشاک بھی اس کا شریعت کے مطابق ہو چہرے پر سنت کا نور ہو سر پر اس کے ٹوپی ہو عمامہ ہو لباس اس کا صلحہ والا ہو اس کا انداز زندگی ظاہری لحاظ سے شریعت کے مطابق ہو اس ظاہر کو اپنانا قدرے آسان ہے بنسبت باطن کے سنوارنے میں باطن کو سنوارتے سنوارتے بسا اوقات مدت بچ جاتی ہے قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے تزکیہ نفس کا ذکر فرمایا ہے تو تزکیہ دراصل نام ہے قلائی کرنے والا جب کسی بھی برتن پر قلائی کرتا ہے تو قلائی سے پہلے وہ اس برتن کو آگ کے اوپر تپاتا ہے اور آگ کے اوپر اس کو کافی دیر تک جلا کر اس برتن کے باریک باریک جلیوں کے اندر بھی موجود میل کچیل کو جلا کر دور کرتا ہے اگر تو قلائی کرنے والا کسی بھی برتن پر اس کو مانجے بغیر صفائی کیے بغیر اوپر سے ہی رنگ لگا دے اور اوپر سے ہی قلائی کر دے تو یہ قلائی اتنا پائیدار ہوتی ہے بہت جلد وہ برتن دوبارہ خراب ہو جاتا ہے قلائی اتر جاتی ہے بول ساری مل جاتی ہے لیکن جو ایماندار قلائی کرنے والا ہوگا اس کو اگر کہا جائے کہ آپ اس برتن پر اوپر اوپر سے قلائی کر دیں تو وہ جب تک کہ اس برتن کو اچھی طرح جلا کر اس کا اندر کا میل کچیل بھی دور نہ کر دے اس وقت تک وہ قلائی کا عمل نہیں کرے گا اگر بغیر جلائے میل کچیل کو دور کیے بغیر اوپر سے ویسے ہی قلائی مار دی جائے تو دیر پا نہیں ہوتی نہ پائیدار رہتی ہے بہت جلد اس کا رنگ اتر جاتا ہے میلا کچیلا اور زنگ وغیرہ دوبارہ سے نمایاں ہو جاتا ہے یہی حال ایک انسان کا ہے کہ اگر اندر کی صفائی نہ کرائی جائے باطن کو جلا نہ بخشی جائے اندر کے میل کچیل کو دور کیے بغیر صرف اوپر ہی سے انسان وضاحت کے لحاظ سے صاف ستھرا ہو جائے لباس پوشاک سنت کے مطابق کر لے اور ظاہری طور پر وہ اپنا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق بنا لے لیکن جب تک کہ اندر سے اس کی صفائی نہ ہو تو اس وقت تک اس کا ظاہر بھی باطن کے ساتھ وفا نہیں کرتا اندر جو ہمارے کئی قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں میل کچیل جو ہماری رگ و ریشہ کے اندر پیوست ہو چکا ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ کرایا جائے اس وقت تک اوپر کا رنگ بھی مضبوط نہیں ہوتا باطن کی جب جلا ہو اندر کا میل کچیل دور ہو باطنی بیماریاں روحانی روگ ان سے انسان کو جب چھٹکارا ملتا ہے تب جا کر اس کا ظاہر بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. اسی باطنی صفائی کا نام تزکیہ نفس ہے کہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو صاف کرانا, اچھائیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرانا. اچھی صحبتوں میں انسان جب اٹھتا بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ برائیاں اس سے نکلتی چلی جاتی ہیں, گناہوں سے وہ دور ہوتا ہے, نیکیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں وہ اپنانے لگ جاتا ہے. تو دو طرح کی چیزیں ہیں, اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ. اچھی صحبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ سے متصف ہو جاتا ہے, اخلاق رذیلہ اور اخلاق سیئہ سے وہ دور ہو جاتا ہے. اندر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باہر کی اور باہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اندر کی صفائی کی ضرورت ہے. ظاہر بھی سنت کے مطابق اور باطن بھی شریعت کے مطابق ہو تب انسان کامیاب ہوتا ہے. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے, اس میں پوری زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل دیا گیا ہے. افراد سے تفریح سے ہٹ کر اعتدال کی راہ کو اپنا کر زندگی گزارنے والا یہی کامیاب انسان کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میانہ روی ہمیں سکھائی ہے, اعتدال کی راہ ہمیں دکھائی ہے. ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها, تمام کے تمام معاملات کے اندر سب سے بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے جو میانہ روی پر مشتمل ہو. جو اعتدال کی چال ہے اس پر چلنے والا انسان ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے. دنیا کے اندر آنے والے انسان ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں عموماً وہ دو طرح کی ہیں. ایک ذمہ داری تو وہ ہے جو حقوق اللہ کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے حقوق ضروری قرار دے دیے کہ بندو تم کو زندگی میں یہ کام میری مرضی کے مطابق کس طرح کرنے, یہ ہے حقوق اللہ. جن میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات کی صفائی ہے, اخلاق کی درستگی ہے, معاشرت کے اندر سنت کے طور طریقوں کو اپنانا ہے. اور ایک طرف ہے حقوق العباد کہ بندوں کے ساتھ جب بندوں کا معاملہ پڑتا ہے تو اس کے اندر بھی صاف ستھرا معاملہ رکھنا ہے. کسی بھی بندے کو اپنی ذات سے نہ تکلیف پہنچانی ہے نہ ہی کسی بندے کا حق اپنے ذمے دینا ہے. دو قسم کے حقوق ہیں, ایک طرف حقوق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کی ہوئی ذمہ داریاں, اس کی لگائی ہوئی پابندیاں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی فریضہ بندے کے ذمہ لگا دیا, امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فرض کو اپنے وقت پر انجام دینا, فرماتے ہیں کہ اس قدر یہ محکم بشان ہے, اہمیت کی چیز ہے کہ ایک فرض کو اپنے وقت پر انجام دے دیا جائے تو فرمایا کہ ہزاروں سال لاکھوں نفل پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. کہ اس نے اللہ کے اس فریضے کو, اللہ کے اس حکم کو بر وقت انجام دیا. کوئی سا بھی فریضہ ہو, بھلے نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, فرمایا کہ ایک روپیہ زکات کے اندر ادا کرنا ہزاروں لاکھوں نقلی صدقے سے زیادہ بہتر ہے. کہ جو چیز جو ذمہ داری اللہ تعالی نے بندے پر لگائی ہے اس ذمہ داری کو اہمیت کے ساتھ انجام دینا کہ میرے مالک کا مجھ پر یہ حکم, میرے مالک کی طرف سے مجھ کو یہ رہنمائی, تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرض کا ایک چھوٹا سا مقدار کا حصہ بھی ادا کرنا اس سے ہٹ کر دوسروں کی بنسبت کئی درجے بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے. تو ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں, ان کی ادائیگی بر وقت کی جائے, اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے, عبادات کو اہتمام کے ساتھ سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ اپنے وقت پر انجام دیا جائے, اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں, بندوں کے حقوق کہ جب انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور نہ ہی اس کی ذات کسی دوسرے کا کوئی حق اپنے ذمے لے. کسی بھی انداز سے, مالی لحاظ سے, جانی لحاظ سے, بدنی لحاظ سے کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی نقل و حرکت ہمارے وجود سے ایسی سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے کا حق ہمارے ذمے آ جائے. حقوق العباد کی بات، یہ بہت زیادہ نازک ہے حقوق اللہ، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے سچی جب توبہ کر لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، جب تک بندے سے معافی نہ لی جائے اس وقت تک یہ حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے. آج کل ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر تین قسم کے افراد دکھائی دیتے ہیں، ایک وہ جو عبادات کا حد سے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق تو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں لیکن حقوق العباد کو تلف کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو حقوق العباد کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، ذہن صحت میں مخلوق کے ساتھ اخلاقیات میں معاشرت میں بڑے میٹھے، لیکن حقوق اللہ ضائع ہو رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ حج ہے نہ زکات، تلاوت کلام پاک ہے نہ ذکر و اذکار ہے، اللہ سے بہت دور. ایک وہ جو عبادت کے اندر منہمک لیکن بندوں کے حقوق اور آداب سے دور، دوسرا وہ جو بندے کے حقوق کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے لیکن اللہ کے عبادات سے دور، یہ دونوں ہی بیمار ہیں. ایک حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہے، دوسرا حقوق اللہ کو ضائع کر رہا ہے، ایک افراد کا شکار ہے دوسرا تفریق کا شکار ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو حقوق اللہ کو اپنے وقت پر انجام دیتا ہے اور حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ رعایت رکھتا ہے کہ کسی بھی بندے کا چنے کے دانے کے برابر بھی کوئی حق ہمارے ذمے نہ آ جائے. اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ لے کر چلنے والا یہی انسان اعتدال پر بھی ہے اور یہی انسان کامیاب بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حقوق کے اندر بھی محتاط رکھا اور پھر بندوں کے حقوق کے اندر بھی بہت محتاط زندگی بسر کرتا رہا کہ میری بات سے میری ذات سے نہ تو کسی کو ٹھیس پہنچے، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی میرے کسی عمل سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہوئے چلانا کہ میری ذات ایسی بن جائے کہ میری وجہ سے کسی اور کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، میری زبان ایسی محتاط ہو کہ یہ کسی کی دل شکنی کرنے کا ذریعہ نہ بنے، اور پھر اپنے قول اور فعل سے دوسرے کی عزت ہمیشہ اپنے سے بالا تر رکھنے والا اور عبادات کو بر وقت انجام دینے والا، اللہ کے حقوق کو مقدم رکھنے والا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو اچھے انداز سے ادا کرنے والا، یہی کامیاب اور کامران ہے. ورنہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں، کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دوزخی دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ نہ نمٹا لیا جائے. ایک آدمی نیکیاں کر کے آیا، نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن بندوں کے حقوق بھی ساتھ ہیں، فرمایا کہ جنتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ، اور دوزخی دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ حقوق کا معاملہ صاف نہ کرا لیا جائے. پھر وہاں معاملات کا لین دین ہوگا، حساب کتاب ہوگا، چار آنے کے برابر اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا تو آخرت میں اس کے بدلے 700 مقبول نمازوں کا بدلہ دینا پڑے گا. یہاں تو حق غلطی آسان ہے، پیسے دبانا آسان ہے، حق مارنا آسان ہے، دھوکہ دینا آسان ہے، امانت میں خیانت کرنا آسان ہے، مظلوم کا مال ہڑپ کر جانا آسان ہے، مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا آسان ہے، اور کاروبار کے اندر خرد برد کرنا، نقلی سامان کو اصلی بنا کر بیچنا آسان ہے، قیمت سے زیادہ وصول کر لینا اس کی ناسمجھی اور نادانی اور لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آسان ہے. مالی معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا بہت آسان، اپنی ہوشیاری کو اور اپنی چالاکی کو انسان بروئے کار لاتے ہوئے کبھی کہیں کبھی کہیں ڈنڈی مار جاتا ہے، لیکن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو رب کائنات اعلان فرمائیں گے کہ جب تک کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا، دوزخی دوزخ میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ معاملات کی صفائی نہ ہو جائے. بنی اسرائیل کے اوپر ایک موقع پر قحط آیا اور وہ قحط 7 سال تک مسلسل ہوتا رہا، قحط سالی ایسی ہوئی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, اور ہر طرف خشک سالی ایسی پڑ گئی کہ لوگ مرے ہوئے مردار کو کھانے پر مجبور ہوئے, حتیٰ کہ بچوں تک کو کاٹ کے کھانے لگے تھے, جان کے لانے پڑ رہے تھے. 7 سال بڑی لمبی مدت ہے کہ بارش نہ ہو, خشک سالی ہو جائے, ہر طرف موت ہی کا موت کا منظر ہو. ایسے عالم میں یہ لوگ روزانہ نکلتے, پہاڑوں پر جاتے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے, معافیاں مانگتے, لیکن بارش کا نام و نشان نہ تھا. 7 سال جب گزر گئے, اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ, یہ لوگ اس طرح توبہ کرتے کرتے سوکھے ہوئے کوڑے کی طرح کیوں نہ ہو جائیں, تب بھی میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا اور ان کے اوپر رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا جب تک کہ یہ آپس کے معاملات کو صاف نہ کریں, آپس کے حقوق کو جب تک یہ لوگ ادا نہیں کریں گے, قحط سالی کا بازار گرم رہے گا. کیونکہ آپس کی حق تلفیاں کرتے تھے, حقوق دباتے تھے, اللہ کی رحمت روٹ گئی, اللہ کا غیظ و غضب جوش میں تھا. 7 سال کہاں سے گزر گیا, لیکن حق تلفیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی رحمت روکی ہوئی. تو اس لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. کسی کا بھی کوئی معاملہ اپنے ذمے لے لینا دنیا کے اندر آسان دکھائی دیتا ہے, انسان اس کو ہوشیاری سے تعبیر کرتا ہے. کہیں کسی کی زمین دبا لی, کہیں کسی کا مکان دبا لیا, کہیں کسی کا پیسہ روپیہ دبا لیا, اور کہیں کس انداز سے, کہیں کس انداز سے, کہیں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بلیک میل کر دیا, انسان اس سے پیسے بٹورتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. صرف 4 آنے کے برابر مالی غبن کا بدل اتنا بڑا کہ 700 مقبول نمازیں دینی پڑے, اور وہ تو نمازوں کی تعداد اتنی بڑی مقدار میں لانا آخرت کے میدان میں, صرف ان میں بھی مقبول نمازیں, انسان کے ہوش اڑ جائیں گے, حساب کتاب دینا پڑے گا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اپنے بیانات میں بارہا اس قسم کے بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ نوجوان اپنی جوانی کے جوش میں خود بھوت کر جاتے ہیں, کہیں گاڑی کا ٹکٹ نہیں لیا, پیسے دیے بغیر سفر کر گئے, کہیں کوئی چیز اٹھا کر کھا لی, کہیں امانت میں خیانت کر گئے, کہیں آفس کے اندر کام کرتے ہوئے غبن کر گئے, جہاں جس کا موقع لگا کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا گیا. یہاں ہر چیز انسان کر لیتا ہے, لیکن ہر چیز لکھی جا رہی ہے کہ رومن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ پاک نے ہمارے پر محافظ فرشتے بنا دیے, ہر ایک چیز نقل و حرکت لکھی جا رہی ہے, ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے. جس کا حق چھپایا, جس کا حق دبایا, جس کا حق مارا, یہاں تو اگرچہ اس کو علم بھی نہ ہو سکے, لیکن آخرت میں کھڑا کھوٹا سارا سامنے آ جائے گا. اس لحاظ سے بندوں کے حقوق نہ تو انسان اپنے ذمے لے, اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی کے ذمے کوئی حق چھوڑے. ایک مومن مسلمان کی وسعت عزت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا معاملہ بالکل صاف رکھتا ہے, نہ تو اپنے ذمے کسی کا حق آنے دیتا ہے, اور اگر اپنا حق کسی کے ذمے چلا گیا وسعت عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے کہ میری وجہ سے حضور کے امتی کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہو, یہ مجھے گوارا نہیں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر اتار چڑھاؤ چلتے ہیں, دو انسانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, تصادم ہو گیا, اختلافات ہو جائے, اتار چڑھاؤ چلتے ہیں, گھر کے اندر آئے دن لڑائیاں ہو جاتی ہیں, چپکلش ہو گئی, گرم گرمی ہو گئی, تو میں ہو گئی, کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی بھی معاملہ ہو گیا, اس اتار چڑھاؤ میں بسا بار انسان کا حق کسی دوسرے کے ذمے آ جاتا ہے, کبھی دوسرے کا حق اپنے ذمے آ جاتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے معاملات کا نمٹانا بڑا آسان ہے. سامنے والے کے ذمے بھی اگر اپنا حق آ گیا اس نظریے سے کہ یہ میرا مومن مسلمان بھائی ہے, حضور کا امتی ہے, میری وجہ سے آخرت میں اس کو ذلت و رسوائی نہ ہو, اب کو در گزر سے کام لے لینا اور اس کو پہلی فرصت میں معاف کر دینا, یہ مومنانہ شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا حق جو دوسرے کے اوپر آ جائے اس حق کو انسان معاف کر دے اور معاف کرنے میں جلدی کرے, فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرنے میں جلدی کرے گی. کہ تو نے میرے بندے کو باوجود یہ کہ وہ قصور بار تھا, اس نے تیرا دل دکھایا, تیرا حق دبایا, اس پر ظلم کیا, تیرے ساتھ بدسلوکی کی, یہ انسان حق بجانب ہے، اپنا بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا تو اللہ پر چھوڑ سکتا ہے، آخرت میں تو ذرے ذرے کا حساب دلوایا جائے گا، لیکن اس نے وسعت زردی کا مظاہرہ کیا، دل کشادہ رکھا اور دل کے اندر گنجائش رکھتے ہوئے پہلی فرصت میں معاف کر دیا کہ یا اللہ میں آپ کی محبت میں، آپ کی رضا کی خاطر اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ عمل تو بڑا آسان، قیمت بڑی قیمتی کہ بدلہ تو اس کو ملے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو جلدی معاف فرما دیں گے کہ تو ہمارے بندے کے ساتھ اب و در گزر کرے تو ہم بھی تیرے ساتھ اب و در گزر کے زیادہ حقدار ہیں۔ اپنے ذمے بھی حق نہ لے، دوسرے کے ذمے بھی اپنا حق نہ چھوڑے، ہاتھ کے ہاتھ اس کو معاف کرتا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو ہماری وجہ سے آخرت کے اندر مشکلات کا سامنا نہ ہو، سینہ ایسا ہو جو کینے سے بالکل پاک ہو، رنجشیں اس کے اندر نہ ہو، گھریلو زندگی ہو، اپنے دفتری زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، اپنی معاش کے اندر جہاں جہاں انسان کبھی کسی سے واسطہ پڑتا ہے، لازمی بات ہے کہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کبھی بڑے کی طرف سے کبھی چھوٹے کی طرف سے بھی آزاری کی باتیں انسان کو سننے کو ملتی ہیں، خاص کر قصبے معاش کے اندر ماں بہن ہمیشہ اپنے اوپر والوں کی باتیں سنتے ہیں، عزت نفس بارہا مجروح ہوتی ہے، ذلت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، بڑی محفل میں کیا کیا کچھ انسان کو سننا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان گوارا کرتا رہے لیکن اللہ کی محبت میں درگزر کرتا رہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کاریگر بن کے دکان پہ کام کرتے ہیں، بسا اوقات کس مظلومیت کے ساتھ بیچارے پٹتے ہیں کہ اپنی کوئی پختہ کرنے والا بھی ان کا نہیں۔ تو جو بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے سامنے والے کے ظلم و زیادتی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائیں گے، اور جو سینہ انسان اپنا ہمیشہ کینے سے پاک رکھتا ہے تو یہ سینہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اور یہ سینہ ایسا صاف ستھرا جو بے کینہ ہو اور اس کے اندر کسی کے لیے کوئی رنجش نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی انتقام کی آگ نہ ہو، اپنا دل صاف رکھنے والا اللہ کے ہاں بڑا قربت کے درجے رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی دیکھو ان قریب تمہارے سامنے ایک شخص نمودار ہونے والا ہے جو جنتی۔ انس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باشندے انصار مدینہ میں سے ایک صاحب تازہ تازہ وضو کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی کے بالوں سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی چپلیں اٹھائے ہوئے تھے، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ بتاؤ کتنا سیدھا سادہ انسان، آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص نمودار ہونے والا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی قسم کا منظر تھا، آپ نے پھر فرمایا علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی ان قریب تمہارے سامنے ایک جنتی شخص نمودار ہونے والا ہے۔ دیکھا تو پھر وہی صحابی اسی انداز سے تازہ وضو کر کے چپلے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تیسرے دن پھر اسی انداز سے آپ نے بشارت سنائی، قسمت سے پھر وہی صحابی اسی انداز سے داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دل میں جستجو ہوئی کہ آخر ان کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے تین دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان صحابی کے ساتھ ہو لیے، بہانے سے کہا کہ میں دو تین دن آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت دی، اپنے گھر لے گئے، تین رات مسلسل ان صحابی کے ساتھ وہاں رہے، بظاہر سوتے رہے لیکن دیکھتے رہے کہ رات میں یہ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں یا دن میں کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جیتے جی تین دن مسلسل جنت کی بشارت ملی۔ تین دن گزرنے کے بعد دیکھا تو یہ رات کو آتے ہیں اپنے معمولات پورے کر کے سو جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، کوئی خاص عمل دکھائی نہ دیا۔ تین دن کے بعد انہوں نے اپنی بات سے ان کو آگاہ کیا کہ میں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تین دن آپ کے بارے میں بشارت سن کے آپ کے ساتھ رہا لیکن مجھے آپ کا کوئی خاص عمل دکھائی نہ دیا۔ فرمایا کہ میری زندگی تو تمہارے سامنے تین دن سے آپ دیکھتے ہوئے، میری زندگی کا معمول ہے، کوئی خاص عمل میری زندگی میں نہیں، یہی میرا معمول ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ کر جانے لگے، جب کچھ دور چلے گئے واپس ان کو بلایا، آواز دی اور بلایا، کہا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے، رات کو جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو میرا دل اپنے مومن مسلمان بھائیوں کی طرف سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، کسی بھی مومن مسلمان کی طرف سے اپنے دل میں میں لے کر نہیں سوتا، کسی کا حسد، کسی کے لیے کینہ، کسی کی برائی اپنے دل میں لے کر نہیں سوتا، میرا رات کا سونا اپنے دل کو بالکل صاف کر کے ہوتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی۔ یہ جب سنا تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بے ساختہ یہی تو وہ خوبی ہے جس نے آپ کو اس کمال تک پہنچایا، وہی اعلان حفیظ، لیکن بڑا مشکل کام ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا، رنجشوں سے پاک رکھنا، سینہ ایسا جس میں کینے کا نام و نشان نہ ہو، ایسا صاف ستھرا دل رکھنے والے کو اللہ پاک جیتے جی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاص صحابی ہیں کہ شروع سے آخر تک ہر مار کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک رہے ہیں۔ غزوہ بدر والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور وہ بخشے بخشائے ہیں۔ احد کے میدان میں آپ نے اعلان فرمایا، تلوار اٹھائی اپنی اور فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ تلوار لے گا، سارے صحابہ لگے اور اٹھے اور ہاتھ اٹھائے کہ ہم اس تلوار کو لیں گے، فرمایا کہ وہ لے جو اس کا حق ادا کر سکے، کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق نبھانا کوئی آسان کام نہیں، ذمہ داری بڑی بھاری تھی، سارے صحابہ بیٹھ گئے سوائے تین صحابہ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت فاروق اعظم حضرت زبیر سے ہٹ کر حضرت ابو دجانہ پر پڑی، وہ تلوار آپ نے حضرت ابو دجانہ کے حوالے کر دی، میں کہ لو تم اس کا حق نبھاؤ۔ آپ کے میدان میں اس تلوار کو لہراتے ہوئے چل دیے، دشمن کی سبوں کو چیرتے ہوئے حضرت زبیر فرماتے کہ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آخر میں اس سے زیادہ جری، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ طاقتور تلوار مجھے کیوں نہ دی گئی، اس کو دی گئی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی۔ فرمایا کہ دشمن کی سبوں کو چیرتے ہوئے لہراتے ہوئے چلے گئے، آخر میں جب پہنچے تو ایک عورت تھی، اس کے سر پر تلوار تان چکے تھے لیکن ہاتھ روک کے پیچھے ہٹا دیا، واپس پلٹے اور پھر دشمن کو للکارتے ہوئے چیرتے ہوئے واپس پلٹ کر آئے اور اپنی خود اتار کر کہا کہ میں ہوں زبیر۔ حضرت فرمایا کہ میں ہوں ابو دجانہ۔ حضرت زبیر نے پوچھا کہ اس عورت کے اوپر تم نے تلوار کیوں نہ چلائی، فرمایا کہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کی تلوار کسی عورت کے خون سے آلودہ کروں، حضور کی تلوار وہ بڑی شان والی ہے، عورت کے خون سے اس کو رنگین کرنا یہ اس کی نہ حق تلقی تھی۔ برض یہ کہ ایسے اونچے مارگوں کے اندر شریک ہونے والی ہستی جو دنیا سے جا رہے تھے، آخری لمحات تھے، اس وقت جو آپ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، فرمانے لگے کہ آخرت میں اگر کسی عمل پر مجھے نجات کی امید ہے تو وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور میل نہیں ہے۔ زندگی اس قدر اونچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن اپنی نگاہوں کے اندر جس عمل کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، فرمایا کہ اگر آخرت میں میری نجات ہو سکتی ہے، جس عمل پر مجھے نجات کا آسرا ہے وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان کا میل نہیں آیا، کبھی میرے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہیں آیا۔ تو دل کا صاف ستھرا رکھنا، بندوں کے حقوق کو نہ اپنے ذمے لینا نہ بندوں کے حقوق دوسرے کے ذمے چلے جائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں کھوٹ رکھنا، معاف کر دینا، اب وہ درگزر سے کام لینا اور دوسرے کے بھی بڑی ذمہ قرار دے دینا، یہ مومنانہ شان ہے جو ہمیں ملی ہے اپنے آقا سے۔ طائف کا میدان ہے، طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، پتھر برسا کے آپ کو لہو لہان کر دیا، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، طائف گئے ہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے، لیکن کچھ اوباش قسم کے نوجوان پیچھے پڑ گئے اور اس قدر آپ پر سنباری کی کہ آپ لہو لہان ہیں، فون ہوتے ہوتے آپ کی چپلوں تک آ پہنچا۔ اس عالم میں آپ کے ساتھ آپ کے غلام، حضرت زید ابن حارثہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زیادہ بہ گیا تو وہ آپ کو اپنی کولی میں بھر کے آگے دوڑ رہے ہیں, پیچھے دشمن پتھر برسا رہے ہیں, تماشا بنا رہے ہیں, جملے کس رہے ہیں. ہوتے ہوتے جان بچاتے بچاتے آخر سامنے ایک باغ کی دیوار نظر آئی. حضرت زید بن حارثہ آپ کو لے کر اس باغ کی چار دیواری کے بجائے گزرے تاکہ کوئی آڑ ملے, کوئی پرنگا ملے اور دشمن سے آڑ ہو جائے تاکہ دشمن پیچھا چھوڑے. وہاں جب آپ پہنچے تو لہو لہان ہے, خون خون ہے. اس موقع پر آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ, سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کیا میں آج آپ کے سامنے اپنا شکوہ نہ رکھوں؟ آپ نے کن لوگوں کو مجھے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا, خون خون کر دیا؟ میں کس قدر کمزور, میں یار و مددگار اسباب کی قلت, اور یہاں اس قدر یہ نوجوان میرے پیچھے پڑ گئے کہ میرا یہ حشر دے ڈالا. اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں, ادھر آسمان کے اوپر گھر گلی بچی حضرت جبریل امین وہاں سے تشریف لاتے ہیں, اور زمین کے اوپر آپ کی یہ حالت کہ خون میں تر بتر ہے, لہو لہان ہے, اور غشی کا دورہ آپ پر پڑ رہا ہے, بے ہوش ہوئے چلے جا رہے ہیں کیونکہ خون زیادہ بہ گیا. جس باغ میں آپ گھسے اس کا مالک آپ کا جانی دشمن عقبہ ابن ربیعہ تھا, جو مکہ میں رہتا تھا, طائف میں اس کا ایک باغ تھا. اس کی نظر پڑی, کہنے لگا, بے ساختہ جو جان کا دشمن تھا, کہنے لگا کہ آج تو محمد کے ساتھ طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا, یہ حال کر دیا کہ سب سے پاؤں تک لہو لہان کر ڈالا. اس کو بھی رحم آیا, دشمن ہونے کے باوجود فوراً ایک انگور کی بیل کی طرف دوڑا, برتن کے اندر انگور کا خوشہ توڑ کے اس کے دانے نکالے اور آپ کی طرف بڑھنے لگا, لیکن پھر جدھر گیا, حجاب بیچ میں حائل ہوا کہ ہم دونوں میں دشمنی ہے, دشمن کی طرف انگور کا خوشہ لے کر جاؤں. حجاب آیا, رک گیا, اپنے غلام کو وہ پلیٹ تھمائی, کہا کہ حداد یہ برتن لے جاؤ, انگور کا خوشہ لے جا کر وہ جو سامنے لہو لہان زخمی محمد ہے اس کو دے آؤ, اور کہنا کہ رشتے داری کا واسطہ ہے تو واپس نہ کرنا, استعمال کر لیں. حداد وہ انگور کا خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ یہ عقبہ ابن ربیعہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے, واسطہ دیا ہے کہ رشتے داری کا واسطہ, یہ آپ واپس نہ لوٹانا, قبول فرمانے. آپ نے اس کے سجدے کو قبول کیا, انگور کا دانا لے کر منہ میں ڈالنے لگے, بسم اللہ بسم اللہ, جیسے ہی کہا حداد کے کان کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ یہ کلیمہ یہاں کے لوگ تو نہیں کہا کرتے. آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگے کہ میں تو نینوا کے علاقے کا رہنے والا ہوں. اچھا, فرمایا کہ ہاں حضرت یونس کے علاقے کے, میرے بھائی یونس کے علاقے کے, اور کہاں کھڑے ہوئے کہ یہ یونس کو کیسے جانتے؟ فرمایا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے؟ فرمایا کہ یونس تو میرے بھائی ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ بات جب حداد کے کانوں میں پڑی, جو غلام نے اس میں اپنے ربیع کے فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑے, ایمان اور اسلام قبول کر لیا, کہ اللہ کے نبی کے ساتھ طائف والوں نے یہ حال کیا. اور ادھر سے حضرت جبریل امین پہاڑوں کے اوپر معمور فرشتے کو لے کر آپ پہنچے اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی فریاد سن لی, اس فرشتے کو بھیجا ہے اور یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. فرشتے نے سلام کیا, عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, میں فرشتوں کے اندر وہ فرشتہ ہوں کہ جس کے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داری ہے, آپ مجھے حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو ایسے پیس دوں گا جس طرح چکی کے دو پہاڑ جنتوں کو پیسا کرتے ہیں. انہوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے, جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں, آپ کے حکم کی تعمیر کے اندر میں حاضر ہوں, اسے آپ اشارہ کیجئے, پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا. فرمایا کہ میں نبی اور رحمت ہوں, رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا. وہ سب اثر بھی ایسی, دل کے اندر کشادگی ایسی کہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے, خون خون ہے, لیکن گرد سینہ سامنے والوں کے لیے, دشمن کے لیے ایسا کشادہ ہے. فرمایا کہ یہ نہ صحیح, ان کی اولاد کے اندر اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے. فرمایا کہ میں نبی الرحمہ ہوں, نبی الزحمہ نہیں ہوں, میں رحمت بن کر آیا ہوں, میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ سینہ ہمیشہ صاف رکھو, کشادہ رکھو, فراغ رکھو, گھر سے لے کر باہر تک اپنا نظام زندگی پورا ایسا بناؤ کہ صاف ستھری زندگی گزارو, نہ تو اپنے ذمے دوسروں کے حقوق لو, نہ دوسروں کے ذمے اپنے حقوق چھوڑو, معاف کر دیا کرو, آپ کو درگزر سے کام لو, رب ذوال جلال میدان محشر میں تمہارے ساتھ آپ کو درگزر سے جلدی کام لیں گے. ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, عاشق رسول تھے, حج پر جا رہے تھے, درمیان میں ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا, کئی رقم کی پوٹ تھی ان کے ہاتھ میں بھی, ایک چور نے دیکھا, اس کو لالچ آیا, جھپٹا مارا, پوٹ لے کر بھاگ گیا, کافی دور جب نکل گیا. پھر اللہ والے اللہ پاک کی طرف سے اس چور پر پکڑ آئی کہ اس کی بینائی سلب ہو گئی, نابینا ہو گیا, وہاں بیٹھ کر رونے لگا, دکھائی کو دیکھا نہیں کہ جائے گا, جائے کہاں, رونے لگا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں. چند سال پہلے ہمارے یہی پاکستان کے پنجاب کے گاؤں کے اندر بھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک شخص جن کی بھینسیں بھی تین, اور رات کے وقت دو چور آئے, ان کی بھینسیں چرا کر لے گئے, قدرے فاصلے پر جب پہنچے وہ بھی نابینا ہو گئے تھے. صبح دیکھا تو بیٹھے ہیں دو شخص, بظاہر آنکھیں کھلی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا, وہ بھی رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ بھینسیں چرا کر لائے تھے, بھینسیں تو آس پاس گھوم رہی ہیں, یہ دونوں بیٹھے ہوئے, چلنے کے قابل نہیں, دکھائی کچھ نہیں دیتا. تو جب معلومات ہوئی تو لوگ ان کو جب واپس لائے ان حاجی صاحب کے پاس, تو انہوں نے پھر وہاں پہ نفس معاجت کی, روئے اور معافی تلافی کی, تو ان حاجی صاحب نے للہ فللہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا, تو اللہ پاک نے دوبارہ بھی نہیں لوٹا دی. اور یہ واقعہ کوئی اڑا اڑایا سنا سنایا نہیں, خود ہمارے مدرسے کے اندر ایک خادم ہیں جو آج بھی موجود ہیں, ان کے خود اپنے گاؤں کا واقعہ, اور ان دنوں قسمت سے وہ وہاں گئے تھے, کہا کہ میں بھی گیا, پھر بعد میں وہاں بڑا رش لگ گیا, لوگ آ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, پھر ان حاجی صاحب نے ان دونوں چوروں کو 5,000 روپے دیے, ان کی دعوت کی, اور آئندہ کے لیے وہ نصیحت کی کہ آئندہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت مت کرنا. وہ کسی دوسرے گاؤں سے آئے تھے, ویسے چلا کر لے جا رہے تھے, اللہ پاک نے بیچ راستے میں نابینا کیا. ان حاجی صاحب سے جب پوچھا کہ آپ کا ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا, فرمانے لگا کہ رات کو سوتے وقت ہر بہن سے ایک ایک آیت کرسی پر دیتا ہوں, اللہ پاک کے کلام کی برکت سے اللہ پاک نے میرے مال کو محفوظ فرما دیا. تو غرض یہ کہ اسی قسم کا واقعہ وہاں رونما ہوا کہ وہ اللہ والے حج کو جا رہے تھے, اور دوران سفر جب چور نے مال کی پوٹلی چھین لی, اور دور جانے کے بعد جب نابینا ہو گیا, تو پھر اللہ پاک نے لوگوں کو متوجہ کیا, وہ رو رہا تھا, لوگ آئے جمع ہوئے, پوچھا تو اس نے ماجرا سارا بیان کیا اور بتایا کہ کہاں تم نے چرائی تھی, تو اس کا نام لیا کہ فلانے علاقے میں فلانے حجاج کی دکان کے پاس. لوگ اس کو لے کر وہاں جب پہنچے, اس حجاج سے معلومات حاصل کی, حجاج نے بتایا کہ ہاں ایک نو والی شخص آج کل ہمارے محلے میں دکھائی دیتے ہیں, اس وقت تو نہیں نماز کے وقت میں وہ مسجد آئیں گے. تو لوگ بیٹھے انتظار کرنے لگے ان کا, نماز کا وقت آیا تو وہ اللہ والے آئے تو بتایا کہ یہ ہے وہ صاحب. ان کے سامنے اس مجرم کو پیش کیا گیا جو چور تھا, اس نے اعتراف جرم کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دے, میری بینائی چلی گئی. فرمانے لگے بھائی میں تو تجھے کب کا معاف کر چکا, جس وقت تو نے مجھ سے تھیلی چھینی تھی اسی وقت میں تجھ کو معاف کر چکا ہوں. وہ حیران ہوا کہ میں نے آپ کی ساری جو جمع پونجی تھی وہ پوٹلی چھین لی اور آپ نے معاف کر دیا, یہ کیسے؟ لوگ بھی حیران ہوئے, فرمایا کہ میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا. جب لوگوں نے تفتیش کی, معلومات حاصل کرنا چاہیے, تو ان بزرگ نے بتایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میری امت کا آخری امتی اس کا حساب کتاب نہیں نمٹ جائے گا, میں میزان کے پاس سے نہیں ہٹوں گا, جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اپنے امتیوں کا حساب کتاب جب تک ہوتا رہے گا, میں تعصب کے پاس کھڑا رہوں گا تاکہ وقت آئے اور کسی کے اوپر کوئی سب حالات آئے تو سفارش کروں, فریاد کروں اللہ تعالیٰ سے, اس کے لیے گڑ گڑاؤں. تو فرمایا کہ میں اپنی آخری امت کے حساب تک تعصب کے پاس کھڑا رہوں گا. تو یہ حدیث میرے ذہن میں تھی, میں نے اس چور کو چوری کرتے ہی فوراً معاف اس نے کیا کہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا اس کا مقدمہ بھی اللہ کی عدالت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے, بس پوچھ ہوگی, حساب کتاب لیا جائے گا. اور جتنی دیر تک میں نے اس مال کے چوری کرنے کی وجہ سے یہ بندہ حساب کتاب دے گا, اتنے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے رکے رہیں گے. میری چاہت یہ ہے کہ میری وجہ سے حضور کے جنت میں داخلے میں کوئی تاخیر نہ ہو, میرا حساب کسی اور بندے کے ذمہ ہو, اس حساب کو نپٹانے کی وجہ سے حضور ترازو کے پاس کھڑے رہیں اور آپ کو جنت میں داخلے میں دیر لگے. میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کو جنت میں داخلے میں دیر ہو, اس لیے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. قدر مجھے سوچ ہے کہ میری وجہ سے میرے آقا کو نہ تو جنت میں داخلے میں دیر ہو اور نہ ہی اس بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے کہ جس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اس حد عزت کی رکھنے والے اللہ کے ایک سے ایک بندے گزرے ہیں. ہم اور آپ بھی اگر اپنا سینہ صاف کر لیں, دل کینے سے رنجشوں سے پاک کر لیں اور محبتوں سے سرشار ہو جائیں, تو پھر یقیناً ہمیشہ محبت ہی انسان سمیٹتا ہے اور محبت ہی بکھیرتا ہے. اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملتی ہے, برائی کے بدلے میں برائی ملتی ہے. جب کبھی کوئی اچھائی کرے خیر خواہی کرے, تو انسان بھی اچھائی کرے خیر خواہی کرے, کوئی دوسرا بھلائی کرے یا بھلائی کرے, لیکن انسان جب اچھائی کرے گا تو پلٹ کر لازمی طور پر بدلے میں بھی اس کو آخرکار اچھائی ملنے لگے گی. انسان اپنا بھلا سوچے, اپنی بہتری کس میں ہے, اپنی نجات کس میں ہے. دوسرا اگر ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہو تب بھی اس کو اگر معاف کر دیا, بھلائی تو اپنی ہے, مزے تو اپنے ہیں, تو دوسرا اگر اچھائی کرے پلٹ کر اس کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے, اس کے اس حسن سلوک کا شکریہ ادا کیا جائے اپنے قول کے ذریعے, اپنے فعل کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, جب بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے, احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں تم بھی احسان کرو. اگر بر وقت تم احسان کے بدلہ احسان سے نہیں چکا سکتے, فرمایا کہ بر وقت اتنا تو ضرور کہہ دیا کرو, جزاک اللہ خیرا, شکریہ. جس کو اردو میں کہتے ہیں شکریہ, شکریہ یہی اس کی جزاک اللہ کا ترجمہ ہے. آج تو دستور ایسا ہو گیا کہ محبت میں کوئی نیکی کرے, نیکی کرنے والے کو جب پلٹ کر شکریہ ادا کیا جاتا ہے, برا مان جاتا ہے شکریہ کی کیا بات, یہ تو آپ نے غیروں والی بات کر دی, یہ معلوم بھی نہیں کہ یہ تعلیم نظر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. حضور نے تو ہمیں شکریہ کی تعلیم دی, کوئی ایک گلاس پانی بھی پلا دے شکریہ, جزاک اللہ خیرا, آپ کی مہربانی. انسان کلمات کے ذریعے اس کا بدلہ چکا دے, فرمایا کہ اگر زبانی طور پر بھی احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو فرمایا کہ ہاں کیا اس نے بدلہ چکا دیا. اور پھر وقت آنے پر انسان احسان کے بدلہ احسان کے ذریعے کرے, اس نے میرے ساتھ اچھائی کی میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں, اس نے میرے ساتھ بھلائی کی میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں. تو یہ حسن اخلاق, وسعت ذرفی, عفو و درگزر اور بھلائی کرنے والے کا احسان مند ہونا, اس کا شکریہ ادا کرنا, کس قدر انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قدردان تھے, کوئی بھی آپ کو ہدیہ پیش کرتا, تحفہ پیش کرتا, کوئی بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا, احسان کرتا, آپ برملا اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیا کرتے تھے اور شکر گزاری کے ساتھ اس نعمت کو استعمال فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون نے ایک موقع پر آپ کے لیے ایک چادر بنا کر لائی, چادر تیار کر کے لائی, آپ نے بڑی خوشی خوشی اس کو قبول فرمایا, تو ہدیہ دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری چیز اس قدر قدر منزلت پا گئی کہ سامنے والے نے اس کو قبول کیا. ہمارے اکابرین میں سے بڑے سادہ مزاج والے یادگار اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, اللہ پاک ان کی حیات میں مزید طوالت عطا فرمائے, ان کا سایہ تابیر ہمارے سروں پر قائم رہے. ایک دن دور حدیث کے اندر درس حدیث دینے کے لیے آئے اور جو لباس پہن کر آئے, جو قمیض پہن کر آئے, کف والی, کف جیسے عام طور پہ آپ پہنے جاتے ہیں, کف بٹن والے اور کالر لگے ہوئے, کالر والی قمیض پہن کر دار حدیث میں درس حدیث دینے کے لیے آگے درس حدیث دیا اور چلتے وقت آخر میں وضاحت فرمانے لگے کہ چاہنے والے ایک ہمارے عزیز ہدیے میں یہ لے آئے تھے لباس, تو میں نے چاہا کہ ان کی دی ہوئی چیز کو استعمال کر لوں تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے اور کلیل بھی خوش ہو جائے. اندازہ لگائیے قدردانی کا کہ دینے والے نے اپنے ذوق سے دے دیا, وہ نہ سمجھے گئے عالموں کا لباس کس طرح ہوتا ہے, کس انداز سے لباس پہنتے ہیں. اپنے لباس کی ایک چیز دے دی, لیکن آپ نے اس حلقے کے اندر جو حلقہ آپ کا مانوس حلقہ تھا کہ جہاں کوئی خواہ مخواہ انگلی اٹھانے والا صرف مغلیاں کرنے والا نہیں تھا, جانتے تھے کہ شاگرد ہیں میرے, یہ میری اولاد کی جگہ پر ہے. شاگرد اپنے استاد کا معاشی نصاب ہوتا ہے, جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے, روحانی اولاد ہوتی ہے. آپ نے اس نعمت کو استعمال بھی کیا اور بہت موقع استعمال کیا, درد حدیث کیا اس لباس کو پہن کر, اور وضاحت بھی فرما دی کہ آج یہ لباس میں پہن کر آیا, ہمارے ایک عزیز ہیں محبت سے یہ ہدیے میں دے گئے تھے, میں نے سوچا کہ استعمال کر لوں تاکہ ان کو ثواب بھی مل جائے, ان کو خوشی بھی ہو جائے, ان کی محنت بھی وصول ہو جائے. تو قدر دانی ہونی چاہیے, شکر گزاری ہونی چاہیے, سامنے والا کا کوئی احسان کرے پلٹ کا جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے, شکریہ کہنا چاہیے, نوازش اور مہربانی کی کلمات کہنے چاہیے, جس سے اظہار ہو جائے کہ سامنے والا شکر گزار ہو رہا ہے, نعمت کی قدر دانی کر رہا ہے. اسی طریقے سے مساوات انسان کوئی سامنے والے سے ایسی نقل و حرکت دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ریز و غضب میں آتا ہے, پیش میں آ جاتا ہے, اس سے میں آ جاتا ہے. سامنے والا نادانی کی وجہ سے کوئی بھی ایسی حرکت کر گیا اور غصہ آ گیا, سامنے والا ماتحت ہے, اس کے اوپر اپنے غصے کی بھڑاس بھی نکالی جا سکتی ہے, غصہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت اگر یہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اس غصے کے گھونٹ کو جو بڑا کڑوا گھونٹ ہے کہ طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے سامنے والا ماتحت بھی ہے, اس کو سنا کر اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی جا سکتی ہے, دو چار لگا کر اپنا غصہ ٹھنڈا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس غصے کے خون کو پی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے پر قدرت کے باوجود سامنے والے سے انتقام لینے کے باوجود غصے کے خون کو پی جائے گا, زندگی میں جتنی مرتبہ وہ اپنے اس غصے کے خون کو پیے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ پاک آخرت میں اس کو اپنا دیدار نصیب کریں گے, وہ حسن و جمال نصیب ہوگا. جتنی دفعہ زندگی میں اس نے غصے کے گھونٹ دیے, ہر گھونٹ کے بدلے اللہ پاک اپنا مشاہدہ کرائیں گے, اپنے دیدار سے اس کو مشرف کرائیں گے. حقوق العباد بڑا نازک مرحلہ ہے, بڑا حساس معاملہ ہے, لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر خوبیاں بھی خوب رکھی اور اس کے اندر لوٹنے اور سمجھنے کے معاملات بھی خوب رکھے, تو جب کبھی کسی انسان کو غصہ آئے, غصے کا گھونٹ پی جائے کہ سامنے والے کو میں غصہ کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لوں گا, لیکن کیا ملے گا, ذرا سی دیر کی بات ہے غصے کو قابو کر لے گا. غصے کو قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں, سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, درود شریف پڑھے, رحمت برستی ہے, درود شریف پڑھتے ہی اللہ کی رحمت برستی ہے, ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر دس رحمت اللہ کی برستی ہے. فرمان پھر شروع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی نبی الامی, درود شریف پڑھ رہا ہے ساتھ میں اس کے بڑے مطلب بارش ہو رہی ہے, جس طرح آگ لگی ہوئی بارش ہو جائے فوراً آگ بجھ جاتی ہے, شیطان نے آگ بھڑکائی ہے, غصہ دلا کر تیش میں اس کو لایا ہے, چاہتا ہے کوئی بھی نازیبہ حرکت اس سے سرزد ہو جائے, آگ ایسے باہر ہو جائے, کوئی بھی ایسا الٹا کام کر بیٹھے, حتیٰ کہ شوہر غصے میں بتاؤں بار اپنا گھر اجاڑ لیتا ہے. تو غصے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, لیکن درود شریف پڑھی فوراً رحمت کی بارش برستے اللہ پاک منٹوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھ لے انسان غصہ کافور ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتے ہی شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے. اور درود شریف پڑھ لے, تیسرے نمبر پر انسان پانی پی لے, پانی پی لے غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو اٹھ جائے, اپنی نقل و حرکت تبدیل کر لے, جگہ بدل لے, جس پر غصہ آیا اس کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا دے یا خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے. یہ مختصر سے معمولات ہیں جو بر وقت انسان انجام دے لے تو غصہ فوراً کافور ہو جاتا ہے, انسان اپنی اصل اعتدال کی حالت پر آ جاتا ہے. اور یہ سوچ لے, اللہ پاک نے یہ بشارت سنوائی ہے کہ جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر سامنے والے کو معاف کرے گا, جس وقت مجھے اپنے بندے پر غصہ آئے گا میں بھی اس کو معاف کر دوں گا, آخرت میں آئے گا گناہوں کے انبار لائے گا, اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں ہوں گے, یہ قدر نافرمانی کی. لیکن ساتھ میں یہ بندہ دنیا کے اندر اپنے غصے کے وقت اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا, آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے غصے کے وقت اس بندے کو معاف فرما دیں گے. اس جگہ گھونٹ پی جانا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے کہ انسان اس سے جانا بسا اوقات آپے سے باہر ہو کر کوئی نہ کوئی حق ترسی کر گزرتا ہے، اس لحاظ سے اس سے جو وقت اپنے آپ کو اعتدال پر رکھنا اور اپنی ان معمولات کو اپنانا، اعوذ باللہ پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا، پانی پی لینا، نقل و حرکت کو تبدیل کر لینا، اس کے سامنے سے ہٹ جانا یا اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دینا، یا دوسرے جو معمولات کسی سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو اپنا لینا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عقل والے انسان کو جو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے، نادان انسان اپنی کسی بھی نادانی کی وجہ سے جب انسان کو تیز گراتا ہے، عقل مند انسان اس وقت متحمل مزاج رہے تو فرمایا کہ یہ تحمل مزاج ہی عقل کی زکاۃ ہے. اللہ پاک نے عقل کی نعمت عطا فرمائی، سامنے والا نادانی کی کوئی حرکت کر رہا ہے، نا سمجھی کے اندر انسان کو غصہ دلا رہا ہے، اس غصے کے وقت متحمل مزاج رہنا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، فرمایا کہ یہ تحمل عقل کی زکات ہے. انسان عقل کی زکات بھی دیتا رہے، حلم اور برداری اس کو انسان اپنا شیوا بنا لے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے معیار پر رکھے کہ اپنے تو بڑے سے بڑے قصور بھی جو اپنے کسی نے کر دیے وہ معاف کرنے والا ہو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر نہ رکھنے والا ہو. آج ہمارا حال اس طرح کا ہے کہ اپنا کوئی حق کسی کے اوپر آ رہا ہو تو انسان چھوٹی چیز کو بھی بڑا گردانتا ہے، اور دوسرے کی طرف سے کوئی حق آ رہا ہو تو چھوٹی چیز کو بھی بڑا گردانتا ہے. اس کی شان میں ذرا سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دے گا، ہنگامہ کھڑا کر دے گا، جب تک کہ اپنا انتقام نہ لے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا. اور دوسرے کی طرف سے اور اپنی طرف سے کوئی بڑے سے بڑا قصور بھی ہو جائے تو میں نے تو کیا ہی کیا ہے، اپنا قصور تو بڑے سے بڑا ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا، چاہتا ہے کہ بڑے بڑے قصور بھی معاف کیے جائیں، میں نے بڑی بڑی غلطیوں کو بھی چھپایا جائے اور سامنے والے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی انسان متکبر بنائے. حالانکہ معاملہ یہ ہو کہ سامنے والے کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی انسان لمحے میں معاف کرے، اور اپنے بھی قصوروں کو انسان ہمیشہ صاف رکھے، معاملات طرفین سے صاف ستھرے رکھ کر چلنے والا ہی اصل انسان کامیاب ہے. ہمیشہ انسان اپنے عیوب پر نظر رکھے اور سامنے والے کی خوبیوں پر نظر رکھے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال دو قسم کے افراد پر مشتمل ہے. فرمایا کہ اس مثال کو، انسان کی اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے زیادہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ مکھیاں دو طرح کی ہیں، ایک مکھی تو ہے شہد کی، ایک مکھی ہے گندگی کی. شہد کی مکھی صاف ستھری، گندگی کی مکھی گندی، ہر سڑی ہوئی چیز کے اوپر بھنبھناتی. ان دونوں مکھیوں کے اندر یہ بھی مکھی یہ بھی مکھی، لیکن دونوں مکھیوں میں فرق کیا ہے؟ سوچ کا فرق ہے، دونوں کے مزاج کا فرق ہے. ایک کی سوچ صاف ستھری ہے، ایک کی سوچ گندی ہے. صاف ستھری سوچ والی وہ ہمیشہ باغات کو تلاش کرتی ہے، اچھے سے اچھے پھولوں کو تلاش کرتی ہے، صاف ستھرے ماحول کی طرف بڑھتی ہے. گندی مکھی ہمیشہ مردار کی طرف جاتی ہے، کسی پر بھی بیٹھے گی تو کہیں دانا ہو، کہیں پیپ ہو، پسینہ ہو، گندگی کی طرف لپکتی ہے. ہیں دونوں مکھیاں، لیکن ایک مکھی ایسی جس کی سوچ صاف ہے وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف لپکتی ہے، ایک مکھی ایسی جس کی سوچ گندی ہے وہ ہمیشہ گندگی اور سڑال کی طرف لپکتی ہے. فرمایا کہ انسانوں کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، ایک انسان جس کی سوچ صاف ستھری ہو وہ ہمیشہ سامنے والے کی اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے، خوبیوں کی طرف لپکتا ہے، برائیوں کی طرف نہیں جاتا. اور جس انسان کی سوچ گندی ہو، اندر خباثت بھری ہوئی ہو، بدبودار سڑال اس کے اندر بھری ہوئی ہو، ہمیشہ وہ دوسروں کی خامیوں کے اوپر جا کر بیٹھا کرتا ہے، دوسروں کا عیوب تلاش کرتا ہے، برائیاں ہی ذکر کرتا ہے. تو انسان ان دونوں مثالوں کے اندر جو مکھی شہد کی ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری، ایسی مکھی کی جو پھول اس کی منصوبہ جگہ، رس اس کی پاکیزہ غذا، اور شہد اس کا منبع اور مرکز، کہ جب چھتے میں جاتی ہے تو شہد جمع کرتی ہے. دوسری طرف گندی مکھی جو کیچڑ گندگی کے اوپر میل کچیل کے اوپر جانے والی، اور جہاں بیٹھے وہاں گھر مچانے والی. تو انسان بھی دو قسموں کے اندر، اگر وہ صاف ستھری سوچ والا ہو، پاکیزہ مزاج والا ہو، ہمیشہ سامنے والوں کی خوبیاں دیکھنے والا ہو، تو اپنے آپ کو وہ اگر شہد کی مکھی کی مانند کر کے چلے گا تو ہمیشہ وہ صاف ستھری چیز بیان کرے گا, دوسروں کی خوبیاں اس پر نظر آئیں گی اور دوسروں کی خامیوں پر ہمیشہ وہی شخص انگلی اٹھائے گا, کیچڑ اچھالے گا, اعتراضات کرے گا, تنقید کا نشانہ بنائے گا جس کی سوچ کے اندر گندگی ہوگی. تو یہ فرق جب سامنے ہوگا تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم شہد کی مکھی کی طرح سلجھی پاک صاف خوشبودار زندگی گزارے یا گندی مکھی کی طرح کیچڑ کے اندر گندگی کے اندر بدبودار سامان کے اندر زندگی گزارے. صاف ستھری زندگی گزارنے والا بڑا پرسکون ہوتا ہے, غیبت سے, چغلی سے, حسد سے, کینہ سے, بغض سے, عداوت سے, دسوں قسم کی بیماریوں سے صاف سلجھی کی پاکیزہ زندگی ہے. اور گندی زندگی گزارنے والا کبھی غیبت, کبھی چغلی, کبھی حسد, کبھی بغض, کبھی انتقام, کبھی کچھ, کبھی کچھ, ہزاروں قسم کی بیماریوں کے اندر وہ گھرا رہتا ہے. ہمیشہ انسان اپنی سوچ اونچی رکھے, صاف ستھرا مزاج بنائے اور اچھے دوستوں کو ہمیشہ اپنا ساتھی بنائے, اچھی صحبتوں کے اندر ہمیشہ اپنا رہن سہن رکھے. ورنہ بات یہ ہے کہ اچھا دوست ہمیشہ اچھائی کی طرف انسان کو بلاتا ہے, برا دوست ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. اچھے معاشرے میں انسان جب اٹھتا بیٹھتا ہے اچھائی کی سوچتی ہے, برے معاشرے میں جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو برائی کی سوچتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کبھی نہ دوست, برا دوست, گندا دوست, اس کی مثال کوئلے کی طرح ہے. کوئلہ جب ٹھنڈا ہو ہاتھ میں اٹھاؤ تو ہاتھ میں کالک لگائے گا, جب گرم ہو ہاتھ میں اٹھاؤ تو ہاتھ کو جلائے گا. کبھی نہ انسان کی دوستی بھی خطرناک, دشمنی بھی خطرناک. کبھی نہ انسان سے ہمیشہ انسان دور رہے, وہ ہمیشہ انسان کے اوپر داغ لگائے گا, عیب لگائے گا, نقصان پہنچائے گا. اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والا, اچھی سوچ رکھنے والا, پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھنے والا اور اچھی صحبتوں کے اندر, اچھے ماحول کے اندر رہنے والا, وہ رشتوں کے تقدس کو سمجھتا ہے, اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے, نشے کو فراز کو سمجھتا ہے, تعمیرات کے اندر, بلڈنگ اور عمارت کے اندر, مکان کے اندر, در و دیوار کے اندر ایک چھوٹے پتھر کی بھی بڑی حیثیت ہوا کرتی ہے. گائے کے اندر یہ کنکریاں, سنگریزے, سیمنٹ اور بجری, یہ گلاس, ہر چیز مل کر ایک کردار ادا کرتے ہیں تعمیر کو کھڑا کرنے کے اندر. گھر کے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی گھر کا بڑے سے بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فرد تک, ہر فرد وہ گھر کی تعمیر کے اندر برابر کا ایک حصہ دار ہے. گھر کا ماحول ہو وہاں ہر ایک کا تقدس, ہر ایک کی عزت, ہر ایک کا احترام, ہر ایک کا ادب, بڑوں کے ساتھ بڑوں والے معاملات ہوں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت والے معاملات ہوں, برابر والوں کے ساتھ برابری کے معاملات ہوں. گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, ادب اور وقار کا ہو, عزت اور احترام کا ہو, گھر جنت بن جاتا ہے. اپنے ماحولوں کے اندر, قصبے معاش کے اندر جہاں انسان کا دن گزرتا ہے وہاں کا ماحول انسان پیار محبت والا بنائے, زندگی جنت نظیر بن جاتی ہے. انسان محبوب خلائق بن جاتا ہے جب وہ ہر طرف چھوٹے بڑے تقدسوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے, رشتوں کو ہمیشہ احترام میں انسانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو وہاں چھوٹے بھی اس کے ہر دن عزیز ہوتے ہیں, بڑے بھی اس کے ہر دن عزیز ہوتے ہیں. اور جہاں یہ چیزیں نہ ہوں, قدر و منزلے تک گھٹائی جائیں, تو پھر چھوٹے بڑوں کے اوپر طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, بڑے چھوٹوں کی عزت گرانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں, بیوی شوہر کے پیچھے, شوہر بیوی کے پیچھے. جو جتنا زیادہ طنز کے اندر, تانوں کے اندر آگے نکل جائے, وہی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, یہ نہیں پتا کہ اپنی آخرت برباد کر لی. جہاں بڑے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, تو وہاں گھروں کے اندر محبتیں پھوٹتی ہیں. ساس ماں بن کر, بہو بیٹی بن کر کردار ادا کرے, شوہر اور بیوی شیر و شکر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ یک جان دو خالق, کہ دو جسم ایک جان. اولاد اپنے ماں باپ کے حکم کے اوپر جان چھڑکتی ہو, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر دن عزیز شخصیات ہوں, ایسے گھرانوں کے اندر محبتیں بکھرتی ہیں, محبتیں بنتی ہیں اور تعلقات مضبوط سے مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جہاں معاملہ ایسا ہو کہ اپنے آگے کسی اور کو خاطر میں نہ لایا جائے. ایک لطیفہ ہے کہ جہاں ایک نئی دلہن شادی ہو کر آئی تھی, دو چار دن گزرے تھے, تو پھر فقیر آیا, بابا آئے, دروازے پر صدا لگائی, اللہ کے نام پہ دے دو. تو یہ نئی نویلی دلہن دو چار دن جس میں آئے ہوئے ہوئے تھے, یہ دروازے پر گئی, کہا کہ معاف کرو بابا. دروازے پر آنے والا فقیر, یہ بھی خوش نصیب دروازوں پر آتے ہیں, मोहल्लों के अंदर घर तो बहुत होते हैं लेकिन हर घर में ये फकीर नहीं जाते, सदाए उसी घर के सामने जाकर लगाते हैं जिस घर से उम्मीद होती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। फैले हुए हाथों को हकारत से न देखो, फैले हुए हाथों को हकारत से न देखो, हर घर हर चौखट पे गदागर नहीं आते। इस किस्म के मिसरे हैं कि गदागर हर दरवाजे के ऊपर आके दस्तक नहीं दिया करते बल्कि उन्हें भी जहां आसरा होता है वहीं आकर दस्तक दिया करते हैं। तो उस नई नवेली दुल्हन ने कहा कि माफ करो बाबा, ये कहकर चली गई। बाबा जी भी चले गए, थोड़ा सा आगे का गुजर गए तो सास अम्मा आई, दरवाजा खोला, बाबा जी को बुलाया। बाबा जी को आसरा हो गए, चलो शायद दो चार पैसे मिलेंगे। बाबा जी तो प्रण कर आए, कहा क्या बात है बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो। कहा कि माफ करो, कहा कि ये बात तो बच्ची भी बोल चुकी थी, यही कहना था, तो उसके लिए मुझे दोबारा क्यों बुलाया। कहा कि वो मेरी बहू है, वो कब से घर की मालिका बन गई कि मेरे होते हुए वो दरवाजे पर आकर बोले माफ करो बाबा। तो जहां मामला इस तरह का हो कि अपने आप अपने सामने किसी और को बड़ा भर से इंसान न देखे तो वहां तो फिर रिश्ते टूटते हैं, सगे रिश्ते में दरारें पड़ती हैं, नफरतें टूटती हैं, फिर वहां तो जहन्नम नज़ीर बन जाता है घर। लेकिन जहां इंसान मोहब्बतों से रिश्तों के रुतबे और मकाम को सामने रखकर आपस में शीर और शक्कर होकर जिंदगियां बसर करते हैं तो फिर वहां वो घर जन्नत नज़ीर बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हम सबको हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी सही अंदाज से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आज उसी पर इत्तफाक करता हूँ, बाकी यार जिंदा सब बाकी इंशाल्लाह आएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ कर दीजिए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.